الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہم الہدا، بعد اس کے کہ واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالی شانہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَسَيُحْبِطُ عَمَالَهُمْ، اور اللہ تعالی ان کے اعمال کو حبط کرے گا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ منکر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالی شانہ ہرگز ان کی بخشش نہیں کرے گا. فلا تہینو، کم ہمت مت بنو. وتدعو الی السلم اور صلح کی دعوت مت دو. وانتم العلون اور تم ہی غالب ہو. واللہ معکم اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کو کم نہیں کرے گا. منافقین کی بات چل رہی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے مصداق یہود بنی قریظہ اور یہود بنی نذیر بھی ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے یہ ہے کہ اس سے خصوصیت کے ساتھ وہ 12 رؤسا مراد ہیں مدینہ منورہ کے جو غزوہ بدر کے موقع پر اس بات پر متحد ہوئے اور انہوں نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ پر یہ پیغام بھیجا کہ تم فکر مت کرو, تمہارے کھانے کا انتظام روزانہ ہماری طرف سے ہوگا اور 1000 آدمیوں کا کھانا ان میں سے ایک شخص باری باری روزانہ بھیجا کرتا تھا. تو یہ سب مراد ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ان سے مخاطب ہے کہ ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انکار کیا, اللہ کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کے علاوہ باقی جن جن چیزوں کو ماننا تھا ان کو ماننے سے انکار کیا. تو اس کے مصداق وہ 12 سردار بھی ہیں اور اس کے مصداق منافقین بھی ہیں اور اس کے مصداق بنو قریظہ بھی ہے, بنو نذیر بھی ہے اور اس کے مصداق قیامت تک آنے والے وہ سارے منکرین ہو سکتے ہیں جن پر یہ صفات صادق آتی ہیں. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, کفر کیا. وصدوا عن سبیل اللہ, اور صرف یہ نہیں کہ خود انکار کر کے بیٹھے رہے بلکہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا. وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى, اور یہ جو انکار ہے اور یہ جو دوسرے لوگوں کو بھی راستے سے روکنا ہے یہ رسول کی مخالفت ہے. تو یہ رسول کی مخالفت جہل کی وجہ سے وجود میں نہیں آئی بلکہ انہوں نے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی. جہاں تک ان منافقین کا سردار ہے جو پہلے اہل کتاب تھے اور دل میں اہل کتاب ہی رہے مگر ظاہراً انہوں نے ایمان کا اظہار کیا, اور جہاں تک بنو قریظہ اور بنو نذیر کا تعلق ہے تو ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ دونوں کے ذریعے واضح ہوئی. اس لیے کہ وہ پچھلی کتابوں کو ماننے والے تھے تو پچھلی کتابوں میں نقلی دلیلیں تھیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کی کتابوں میں یہ پیغام بھیجا تھا کہ ایک نبی تشریف لانے والے ہیں, نبی آخر الزمان, خاتم النبیین, ان کی یہ علامتیں ہوں گی. اور پھر قرآن مجید اتر رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے. خود قرآن عقلی دلیل ہے, اس لیے کہ معجز ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا ذکر فرماتے تھے, رسالت کا ذکر فرماتے تھے, معاد کا ذکر فرماتے تھے, اور دلائل کے ساتھ, عقلی دلیلوں کے ساتھ. تو اہل کتاب کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی تھی عقلی دلیلوں کے ساتھ اور نقلی دلیلوں کے ساتھ, اور جو اہل کتاب نہیں تھے ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی عقلی دلیلوں کے ساتھ. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا اور ایسا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, اور وہ بھی انجانے میں نہیں, من بعد ما تبین لهم الهدى, بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو گئی, کلیئر ہو گئی ہدایت, بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو گئی, کلیئر ہو گئی سیدھی راہ, بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو گیا, کلیئر ہو گیا سیدھا راستہ. تو کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے انکار کرنے کی وجہ سے اور دوسروں کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے روکنے سے اور ہمارے اللہ کے نبی ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ہم اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے؟ لن یضر اللہ شیئا, وہ ہرگز ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ہاں نقصان ان کا ہوگا, وَسَيُحْبِطُ عَمَالَهُمْ, اللہ ان کے اعمال کو غارت کرے گا, اللہ ان کے کاموں کو برباد کرے گا, اللہ ان کے کاموں کو ضائع کرے گا, اللہ ان کے اعمال کو ہبط کرے گا. اور اس کی حضرات مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو ناکامی دیکھنی پڑے گی اور آخرت میں بھی. دنیا میں ناکامی یہ ہوگی کہ انکار کے بعد اللہ کے راستے سے روکنے کی ان کی یہ تدبیریں ہیں, ان کی یہ پلاننگ ہے, ان کی یہ اسٹریٹجی ہے, ان کا جو بھی لائحہ عمل ہوگا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے جتنے بھی طریقے ہوں گے, اس سلسلے میں جتنی بھی سازشیں ہوں گی, وَسَيُحْبِطُ عَمَالَهُمْ, اللہ تعالیٰ ان کے ان سارے کاموں کو برباد کر دے گا, اللہ تعالیٰ ان کے ان سارے کاموں کو ضائع کر دے گا, یہ ساری کانسپیرسیز ضائع ہو جائیں گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر انہیں ایسا محسوس ہو کہ ہماری تدبیریں کام کر رہی ہیں, ہماری کانسپیرسیز کا فائدہ نظر آ رہا ہے. دس آدمیوں کو ہم نے روک لیا, پانچ آدمیوں کو ہم نے روک لیا, ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو رغبت تھی وہ رغبت ہم نے ختم کر دی, بہتان سے, تہمت سے, جھوٹ سے, پروپیگنڈا سے. لیکن جو تدبیر, اصل جو ہدف اور اصل جو مقصد ہے, الٹیمیٹ جو ایم ہے, الٹیمیٹ جو مقصد ہے, الٹیمیٹ جو ٹارگیٹ ہے, اس کو حاصل نہ کر سکے, اس تدبیر کو ناکام کہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہہ دی کہ جو ہمارا انکار کریں گے وہ ہمارے نہیں. پھر صرف انکار نہیں, انکار کے بعد دوسروں کو بھی انکار پہ لاتے ہیں, اور پھر مزید یہ کہ سب کچھ جاننے کے بعد کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, ہمارے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں, یہ کبھی بھی اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہوں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ اسلام کو مٹا سکیں, یہ مسلمانوں کو مٹا سکیں, یہ قرآن کو مٹا سکے, اسلامی تعلیمات کو مٹا سکے, شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو مٹا سکے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور یہ جو قرآن نے ایک اعلان کیا ہے وَسَيُحْبِتُ عَمَالَهُمْ کہ اللہ جل جلالہ وَعَمَّنْ وَالَوْا ان کی ان محنتوں کو ان کے ان کاموں کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا، غارت کر دے گا، عکارت کر دے گا. 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی امت میں جیسی بھی کمزوری آئی ہو، عملی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، لیکن آج بھی امت اسلامیہ باقی تمام ملتوں سے زیادہ سرائیونگ نظر آتی ہے پوری دنیا میں. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. یہ خدا کی شان ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. اور یہ جس طرح 1400 سال کے بعد، یہ شعر 1400 سال کے بعد اس وقت پڑھا جا رہا ہے اور اس کا ایک ایک حرف صادق آتا ہے، تو اگر اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس دنیا کو اور 1400 سال کے بعد باقی تک باقی رکھے، یا اور 2800 سال تک باقی رکھے، یا اور 4200 سال تک باقی رکھے، اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی. چونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وَسَيُحْبِتُ عَمَالَهُمْ، اس وقت بھی یہ شعر اتنا ہی صحیح صادق آئے گا جتنا آ جا رہا ہے. تو ایک اعلان تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کر لو جو کچھ کرنا ہو. تمہیں وقتی خوشی ہوگی کہ ہم نے اس جماعت کو مٹا دیا، اس کو مغلوب کر دیا، ان پر یہ پابندیاں لگا دی. دنیا کے مختلف خطوں میں سازشیں ہوتی ہیں مسلمانوں کو دبانے کی، دین اسلام کو دبانے کی. ممالک اسلامیہ میں بھی سازشیں ہوتی ہیں، ممالک اسلامیہ کے حکمران بھی سازش کا حصہ بن جاتے ہیں، وزراء بھی سازش کا حصہ بنتے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ یار اسلام کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، اسلام کو کچھ نہیں ہوگا. یہ امت مٹنے کے لیے نہیں آئی، قیامت تک باقی رہنے کے لیے آئی ہے. اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے. قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا، قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے. تو ایک تو قرآن نے یہ اعلان کیا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، خون پسینے کو ایک کر لیں، وقتی خوشیاں منا لیں. وہ صحیح بھی تو عمل ہو، یہ جو آج خوش ہے اگر زندہ رہا تو 30 سال کے بعد اس خوشی پہ اسے افسوس ہوگا کہ یار اتنی محنت کی اور ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی، مسلمانوں کی تو اور ترقی ہو گئی. یہ تو دنیاوی نقصان. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وَسَيُحْبِتُ عَمَالَهُمْ، دنیا میں جو چاہے یہ کر لیں، اللہ جل جلالہ وَعَمَّنْ وَالَهُ ان کے کچھ بھی اچھے اعمال ہوں گے، کچھ اچھے اعمال ان کو برباد کر دے گا اور آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ان کی کوششیں جو اسلام کو اور حق کو دبانے کی ہے وہ دنیا میں بھی ناکام، پر آخرت میں ان کی جو کچھ کوششیں ہیں آخرت اچھی کرنے کی اور جو کچھ محنتیں کر رہے ہیں کہ اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا وہ بھی برباد. تو خلاصہ اس آیت کا کیا ہوا کہ جو منکر ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. اب اللہ جل جلالہ وعمن والہ مومنین سے مخاطب ہیں کہ جو رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کا تو یہ انجام ہے. اس لیے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے انکار نہیں کیا، جنہوں نے تصدیق کی، جنہوں نے کفر نہیں کیا، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کے وجود کو تسلیم کیا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اور اللہ نے جو کچھ بھیجا سب کچھ انہوں نے مان لیا، دل سے مانا، یہ جو تمہارا عقیدہ ہے اس کی اگر تم حفاظت کرنا چاہتے ہو اور منکر بننے سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے راستے سے روکنے والے بننا چاہتے ہو، رسول کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہتے ہو، تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو. یہاں ایک کام کرنے کو کہا جا رہا ہے اور ایک کام سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، وہ جو کہیں مان لو، یہ فرض ہے مان لو اور کرو، یہ کرو تو کرو، اس سے بچو تو بچو. اور دوسرا حکم یہ کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو. پہلا حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت وہی رسول کی اطاعت ہے، اس لیے کہ دنیا میں رسول اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے احکام بیان کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، اللہ یہ فرماتے ہیں، اللہ یہ فرماتے ہیں، یہ کرو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کرو، یہ مت کرو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مت کرو. تو رسول جو ہے وہ چونکہ اپنی طرف سے کچھ کہتا نہیں ہے، وہ وہی کہتا ہے جو اللہ کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اس لیے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی، اور رسول کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری رسول کی فرما برداری. ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کی جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے تحقیق کے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کا کہنا مانو، بس اتنا کافی تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کہنا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ رسول جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے کہتا ہے، تو اللہ کا کہنا مان لو. یہ اللہ کی بات اور رسول کی بات دو الگ الگ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو. لیکن اطیع اللہ کے بعد و اطیع الرسول کو تاکید کے طور پر ذکر کیا، اس لیے کہ ہمارے سامنے اللہ کی باتیں رسول کے ذریعے آتی ہیں، اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ ڈائریکٹ تو ہم سے بات کرتا نہیں، اللہ بات کرتا ہے رسول کے ذریعے. تو ہمیں جو نظر آتا ہے کہ رسول نے حکم کیا کہ نماز پڑھو، تو چونکہ رسول سے ڈائریکٹ ہمیں حکم ملتا ہے، اس لیے بطور تاکید کیے کہا کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اطیع اللہ، اللہ کے احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم تو بالکل ظاہر ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اللہ کا حکم بالکل کلیئر، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، یعنی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن میں جزئیات بیان کیے ہیں، نماز قائم کرو، زکات دو. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی بات کرو. تو بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ جزئیات ہیں، یعنی فروعی مسائل ہیں، اور بہت سی جگہوں پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پرنسپل اور ضابطہ بیان کیا ہے، اور اس پرنسپل اور ضابطے کو نبی سمجھ کر اس کی پھر فروعات بیان کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالو اس کے دل میں القا فرماتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ نبی کی بہت سی باتیں قرآن میں نظر نہ آئے، تو اگر یہ فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو تم اللہ کا کہنا مانو، تو لوگ صرف قرآن کو پکڑ کے بیٹھے رہتے، کہا کہ نہ اس میں جو جزئیات ہیں ان کو تو ڈائریکٹ یہاں سے لے لو، اور اس میں جو جزئیات نہیں ہیں کلیات ہیں، تو کلیات سے جو جزئیات نکلتے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے نبی کی طرف رجوع کرو، اور نبی تم کو جو بتلائے اس پہ عمل کرو. تو صرف اللہ کی اطاعت کافی نہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جزئیات بیان فرماتے ہیں جو قرآن میں نہیں ملتے، وہ بھی وحی ہی ہے مگر وہ وحی غیر مطلوب ہے. لہذا رسول کی اس میں اطاعت جو ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میرے بھائیو، قرآن مجید میں اللہ کے جتنے بھی فرامین ہیں اور احادیث شریفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں جن کا تعلق فرائض سے ہیں، واجبات سے ہیں، حرام سے ہیں، مکروہات تحریمیہ سے ہیں، ان سب کو کرنے کی اور ان سب سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب ایمان کی حفاظت ہوتی ہے تو ان الذین کفروا کی نوبت نہیں آئے گی، انسان کفر سے بچ کر رہے گا. اور جب کفر سے بچ کر رہے گا تو دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکے اس کی تو نوبت ہی نہیں آ سکتی، وہ رسول کی مخالفت کرے اس کی نوبت ہی نہیں آ سکتی. تو اوپر کی جو آیت ہے کہ دیکھو جو لوگ اللہ کے منکر ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وسیح بھی تو اعمال، دنیا میں بھی ان کی ساری کوششیں ناکام اور آخرت میں بھی ان کے اچھے اچھے اعمال جو کچھ بھی دنیا میں کیے ہوں گے وہ برباد. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بربادی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو. دیکھو میرے بھائیو، فرق ہے، ایک ہے اللہ کو ماننا اور دوسرا ہے اللہ کی ماننا. ایک ہے رسول کو ماننا اور دوسرا ہے رسول کی ماننا. جو اللہ کو مانتا ہے اور رسول کو مانتا ہے وہ ناقص مومن ہے، اور جو اللہ کو اور اللہ کی مانتا ہے، رسول کو اور رسول کی مانتا ہے، وہ کامل مومن ہے. اور ناقص مومن کا ایمان خطرے میں رہتا ہے اور کامل مومن کا ایمان خطرے میں نہیں رہتا. اس لیے اللہ جل جلالہ عام نوالہ یہاں جو یہ حکم فرما رہے ہیں، جو ایک حاکمانہ حکم لگتا ہے کہ میرا کہنا مانو، میرے رسول کا کہنا مانو، یہ حاکمانہ نہیں، یہ مشفقانہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو، میں نے تمہیں بہت بڑی نعمت دی ہے ایمان، اب اس کی حفاظت کا تمہیں طریقہ بتلا رہا ہوں، رستہ بتلا رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور فرما برداری کرو. اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو چھوڑ کر لا تبدلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرنا. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو تم نے چھوڑا تو اعمال باطل ہو جائیں گے. اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا ایک درجہ تو ہے ایمان. اللہ نے فرمایا کہ ایمان قبول کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان قبول کرو، تو ایمان قبول نہیں کیا. ایمان قبول نہیں کیا ایک شخص ہے، اس نے ایمان قبول کیا ہی نہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی اور ایمان قبول نہیں کیا، تو اس کے اس کفر کی وجہ سے اور اس انکار کی وجہ سے اس کی زندگی اگر نیکیوں سے بھری پڑی ہوں گی پھر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ نیکیاں اسے جہنم سے ایک دن کے لیے بھی بچا نہیں سکیں گی. ایمان نہیں ہے ایمان، اور ہم سے زیادہ روزے رکھتا ہے، ایمان نہیں ہے مگر وہ رمضان کی روزے بھی رکھتا ہے. ایمان نہیں ہے اور وہ تمام مستحب روزے رکھتا ہے، ایام عید کے روزے بھی رکھتا ہے، سوموار اور منگل کے روزے بھی رکھتا ہے، یہ اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے. ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، ایمان نہیں ہے تو اس کے روزے کام نہیں آئیں گے. ہم سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے. یہ خرچ کرنا, ہم 2.5% زکات دیتے ہیں, وہ 50% مال خرچ کر ڈالتا ہے سال کے ختم ہونے پر, کچھ کام نہیں آئے گا. اگر وہ کر سکتا تو ہر مہینے عمرے کے لیے جاتا ہے اور ہر سال حج کے لیے جاتا ہے. اس لیے کہ عبادت کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے, اور نیت کے وجود میں آنے کے لیے اور صحیح ہونے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. بغیر ایمان کے نیت نہیں, نیت مقبول نہیں. وہ نیت تو کرتا ہے اٹھ کر کے میں روزہ رکھ رہا ہوں, مگر یہ نیت اللہ کے یہاں مقبول نہیں, اور بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا. تو عبادتیں نیت کے بغیر قبول نہیں, اور نیت ایمان کے بغیر قبول نہیں. اس لیے اگر کوئی منکر ہے اور اگر کوئی کفر میں مبتلا ہے تو اس کے تو سارے اچھے اعمال جو ہیں وہ اکارت جائیں گے. منکر کی دوسری قسم کہ مومن ہے, مومن اعاذنا اللہ من ذلک, اللہ ہماری حفاظت فرماوے. پہلا تو وہ شخص تھا جو پیدائشی منکر ہے اور منکر ہی رہا, تو اس کے اعمال باطل ہو گئے, کچھ کام نہیں آئیں گے. اور دوسرا وہ ہے کہ جو پیدائشی مسلمان ہے یا منکر تھا, بعد میں مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کی حالت میں اس نے بہت اچھے اچھے عمل کیے, اور پھر وہ کفر کو اختیار کرتا ہے, تو اس کے پچھلے سارے اچھے کام بھی برباد ہو گئے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے, پھر انکار اور کفر کی حالت میں مرتا ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے, آخرت میں بھی برباد. یہ لوگ جہنمی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو سب سے پہلی اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہو, اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے کے دو درجے ہیں, ایک ہے اطاعت فی الایمان, دوسری ہے اطاعت فی الاعمال. تو اطاعت فی الایمان کو مضبوطی سے پکڑ کے رہو, اور اطاعت فی الایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر کے لا تبتلو اعمالکم, اپنے اعمال کو برباد مت کرو. لا تبتلو اعمالکم بالکفر, اور دوسری بات کیا کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو, اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے, اس ایمان کی حفاظت کے لیے اطاعت فی الاعمال کا اہتمام کرو. اطاعت فی الاعمال کا اہتمام کرو, یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد ایسا مت سمجھو کہ نماز چھوڑ دی تو کیا ہوا, روزہ چھوڑ دیا تو کیا ہوا, بد نظری کر لی تو کیا ہوا, گالی دے دی تو کیا ہوا, حسد کر لیا تو کیا ہوا, کینہ دل میں ہے تو کیا ہوا. ایمان ہے نا, انشاءاللہ کسی نہ کسی دن جنت میں چلے جائیں گے, کہ نا ایسا مت کرنا. اطاعت فی الاعمال کو مت چھوڑنا, ایمان تمہیں مل گیا ہے, اب اطاعت فی الاعمال کو مت چھوڑنا. اس لیے کہ جو شخص اعمال کو چھوڑتا ہے, تو دھیرے دھیرے صغیرہ کبیرہ تک پہنچاتے ہیں, اور کبیرہ کفر تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اعمال میں بھی مانو, اور تمام فرائض کا اہتمام کرو, تمام واجبات کا اہتمام کرو, اور تمام گناہوں سے بچو, تمام مکروہات تحریمیہ سے بچو, تاکہ یہ گناہ تمہیں کفر کے دہانے پہنچا کر تمہارے اب تک کے کیے ہوئے اعمال کو, جس میں ایمان بھی داخل ہے, باطل نہ کر دے. لا تبطلوا اعمالکم, اپنی برائیوں سے, معصیت سے اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اور اگر معصیت کی وجہ سے ایمان برباد نہ ہوا, تو بعض معصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. بعض معصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ معصیت کی وجہ سے کفر ہو گیا اور کفر کی وجہ سے اعمال برباد ہو گئے, نہیں, معصیت کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاک والحسد, حسد سے بچو. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو, اور جب رسول تمہیں کہہ رہے ہیں کہ حسد سے بچو تو تم بچو حسد سے. اور دل میں اگر حسد ہے تو تزکیہ کی فکر کر کے اس حسد کو نکالو, اس لیے کہ اگر تم حسد کو نہ نکالو گے تو حسد ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کچھ اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اِیَّاکَ وَالْحَسَدْ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. حسد کھا جاتا ہے نیکیوں کو جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تمام احکام میں, اس لیے کہ بعض احکام ایسے ہیں کہ ان میں اگر اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے. تو لا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ہر عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھو, تو وضو کے بغیر اگر نماز پڑھو گے میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا. تو عمل تو وجود میں آئے گا لیکن قبول نہیں ہوگا, باطل ہو جائے گا. تو ایمان والو, تم معصیت, اللہ کی نافرمانی کسی ایک عمل میں کر کے دوسرے عمل کو متاثر بنا کر اسے باطل مت کرو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کی مخالفت کرو گے تو تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرو. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس معاملے میں, اس لیے کہ اگر تم نے نہیں کی اور ریا کے ساتھ عمل کیا اخلاص کے بغیر تو یہ تمہارا عمل باطل ہو گیا. ایک ملین پاؤنڈ خرچ کیا مگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا کہ اخلاص کے ساتھ کرو اور اس پر عمل نہیں کیا تو عمل باطل ہو گیا. تو کہ لا تبطلوا اعمالکم. تو اے ایمان والو, تم اپنے اعمال کو کفر کی وجہ سے برباد مت کرو کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ برباد ہو جائے. اور اے ایمان والو, تم کوئی ایسا گناہ کر کے جو مؤثر ہوتا ہے دوسری نیکیوں کے اوپر, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی مت کرو ورنہ تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے. لا تبطلوا اعمالکم. خیرات کیا, خیرات کی, صدقہ کیا, غریبوں کو کھلایا, غریبوں کا گھر بنا کر دیا اور پھر احسان جتانے لگے, احسان جتانے لگے. کہ آج تو میری بات نہیں مانتا, یہ گھر تجھے کس نے دیا ہے, پانچ سال سے تیرے بچوں کی فیس کون بھر رہا ہے. احسان بھی جتا رہے ہیں اور دل دکھا بھی رہے ہیں, فقیر کی مسکین کا دل دکھا رہے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ احسان جتانا یا فقیر اور مسکین کے دل کو دکھانا, اس سے اس صدقے کا ثواب باطل ہو جاتا ہے. تو لا تبطلوا اعمالکم. تو دو باتیں سمجھ میں آئی, ایک تو یہ کہ مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال ایمان سے بھی ہبط ہو سکتے ہیں اور تمہارے اعمال گناہوں سے بھی ہبط ہو سکتے ہیں, اللہ کی نافرمانی فی الاعمال سے بھی ہبط ہو سکتے ہیں. لیکن ایمان چھوڑ کر کے کفر اختیار کیا تو سارے ہی اعمال ہبط ہو جائیں گے, اور اگر اعمال میں اللہ کی نافرمانی کی تو صرف وہ عمل ہبط ہوگا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے. ایک شخص نے نماز اخلاص کے ساتھ پڑھی, اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی اور سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھی, اخلاص کے ساتھ زکات ادا کی سنت طریقے کے مطابق, روزے رکھے رمضان کے اخلاص کے ساتھ اور سنت طریقے کے مطابق, حج کیا اخلاص کے ساتھ اور سنت طریقے کے مطابق, عمل قبول ہو گئے وجود میں آ گئے, ایمان چھوڑ دیا, مرتد ہو گیا, مرتد ہو گیا, مرتد ہو گیا, تو چاروں عبادتیں ضائع ہو گئی. چاروں عبادتیں ضائع ہوگی. تو ایمان میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک جو کچھ کیا ہوتا ہے سب برباد ہو جاتا ہے. اور اعمال میں نافرمانی کی وجہ سے سارے عمل حق نہیں ہوتے. اس فقیر کو گھر بنا کے دیا, 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 چار فقیروں کو گھر بنا کے دیا. سنت طریقے کے مطابق حلال کمائی سے اور اخلاص بھی تھا. پانچویں فقیر کو گھر بنا کر کے دیا, سنت طریقے کے مطابق حلال کمائی سے اور اخلاص بھی تھا. لیکن ایک دن ہوا یہ کہ کوئی بات ہو گئی تو پانچویں فقیر کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی اور اس کو احسان جتایا کہ بھول گیا گھر بنا کر کس نے دیا تھا, سب کے سامنے اس کا دل دکھایا. تو صرف اس فقیر کے گھر پر جو خرچ ہوا تھا وہ برباد ہوا, وہ باقی چار عمل برباد نہیں ہوئی. نماز, زکات, روزہ اور حج اخلاص کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق سب کچھ ہوا. نہیں, نماز, روزہ اور زکات سنت طریقے کے مطابق اخلاص کے ساتھ. حج کیا تو یا تو سنت طریقے کے مطابق نہیں تھا, کوئی گڑبڑ تھی جس کی وجہ سے قبول نہ ہو, عرفہ کا وقوف ہی نہیں کیا تو ابھی زیارت چھوڑ کے آ گیا تو سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوا, یا یہ کہ ریا کے ساتھ ہوا تو اس کی وجہ سے حج برباد ہو جائے گا, یہ تین عمل برباد نہیں ہوں گے. لیکن ایمان میں اگر رسول اور اللہ کی مخالفت کوئی کرتا ہے تو اخلاص والے, سنت طریقے والے جتنے بھی اعمال چھوٹے بڑے اس وقت تک کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے برباد ہو جاتے ہیں. تو دونوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو تم اپنے تمام اعمال کو ایمان کے باب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے بھی برباد مت کرو, اور تمہارے بعض اعمال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات میں نافرمانی کر کے باطل مت کرو. یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اکثر مسلمان جو ہیں وہ جب اس بات کو سنتے ہیں, اس تفصیل کو سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں تو دوسری بات ہی کی فکر کرنی ہے, پہلی بات کی تو فکر کرنی نہیں ہے, اس لیے کہ ایمان تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقائد کو صحیح نہ جاننے کی وجہ سے جب کوئی مصیبت میں پڑتا ہے تو کسی غلط آدمی جو عالم نما ہوتا ہے, عالم نہیں ہوتا, متقی نما ہوتا ہے متقی نہیں ہوتا, کسی عامل کے پاس چلے گئے جو تھرڈ گریڈ کا آدمی ہے جس میں دینداری کا نام و نشان نہیں, اس کے مشورے پر عمل کر کے ایسا کام کر لیا کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلا کہ آپ شرک یا کفر میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ کے پچھلے سارے گناہ برباد ہو گئے ہیں. اس لیے اہم اہم کاموں میں علماء حق کا اور خدا ترس علماء, گاڈ فیئرنگ علماء سے مشورہ کر کے کام کیجیے. اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو آپ کے سامنے بات آ گئی کہ جو عمل بھی ریا سے ہوگا وہ عمل برباد ہو جائے گا. تو اگر دل کی اصلاح نہیں ہوئی اور دل میں اخلاص نہیں آیا اور ہر عمل میں ریا ہے, جو بھی عمل کرتا ہے ریا ہے, جو بھی عمل کرتا ہے ریا ہے, جو بھی عمل کرتا ہے ریا ہے, تو قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا تو اس کے نام اعمال میں تو ایک بھی نیک عمل نہیں ہوگا. اس لیے لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل مت کرو, نہ عقیدے میں نافرمانی کر کے نہ اعمال میں نافرمانی کر کے. اس لیے اپنے تزکیہ کی خوب فکر کرو میرے بھائیو. دو کام کرنے کے ہیں اعمال میں مخالفت سے بچنے کے لیے. ایک تو یہ کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کر اچھی اچھی کتابیں پڑھ پڑھ کے علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کرے. اور نمبر دو, اپنے تزکیہ کی فکر کرنی ہے تاکہ دل سے ریا جیسے برے رضائل نکل جاوے اور اخلاص جیسے اچھے اخلاق آ جائیں تو ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے. ریا ہے, سمعہ ہے, عجب ہے, کبر ہے, یہ سارے اعمال کو برباد کرنے والے ہیں. اور ابطال عمل کی ایک تیسری شکل ہے, اس میں علماء کرام کا اختلاف ہو گیا ہے. یہ ابطال عمل کی جو یہ دو صورتیں ہیں کہ ایمان میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اور کوئی کفریہ بات کہہ دے گا، کوئی شرکیہ بات کہہ دے گا، کوئی ایک کفریہ کام کر لے گا، شرکیہ کام کر لے گا، تو اس کے پچھلے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. اس پر تو پوری امت کا اتفاق. اور اعمال کی وجہ سے اعمال کا باطل ہونا، کہ ریا آ گئی تو عمل باطل ہو گیا، عجب آ گیا عمل باطل ہو گیا، حسد آ گیا عمل باطل ہو گیا، کئی عمل باطل ہو سکتے ہیں، احسان جتایا صدقہ باطل ہو گیا، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. لیکن لا تبطلوا اعمالکم میں ایک تیسرا ابطال ہے عمل کا، جس میں علماء کا اختلاف ہو گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دوسری طرف ہیں. ایک شخص جو ہے وہ فرض عمل کو شروع کرتا ہے، ظہر کی چار رکعت فرض شروع کرتا ہے، اور بغیر عذر کے اس نماز کو توڑ دیتا ہے، تو تمام علماء کہتے ہیں کہ ناجائز ہے اور گنہگار ہوگا. ایک شخص واجب عمل کو شروع کرتا ہے، وتر کی نماز واجب عمل کو شروع کیا اس نے، اور بغیر عذر کے توڑ دیتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ فرض نماز پڑھنا شروع کر دیا اور گھر میں چھوٹا بالکل معصوم بچہ اکیلا تھا اور بہت شور کرنے لگا اور چیخنے چلانے لگا اور ایسا آپ کو لگا کہ شاید کچھ کوئی خطرے کی بات ہے، جان کا خطرہ ہے، اس کے عضو کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہے، اور آپ نماز توڑ کر کے چلے گئے، تو نماز تو فرض توڑی ہے تو دوبارہ پڑھنی ہی پڑے گی، وہ تو باقی رہ گئی مگر گناہ نہیں ہوگا. لیکن بغیر کسی عذر کے توڑ دیتا ہے، اور توڑتا ہے تو اب گنہگار بھی ہوگا اور نماز پڑھنی بھی پڑے گی، فرض بھی اور واجب بھی. فرض حج کے لیے جا رہا ہے اور آدھے راستے سے بغیر عذر کے احرام توڑ کر کے آ گیا کہ نہ بھائی مجھے نہیں جانا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ، تو گنہگار بھی ہوگا اور فرض حج باقی رہے گی. فرض اور واجب، لیکن نفل کے بارے میں اختلاف ہے. ایک شخص دو رکعت نفل شروع کرتا ہے اللہ اکبر، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خیال آئے کہ نہیں ابھی نہیں پڑھنی ہے مجھے، جو بھی وجہ ہو، کبھی کبھی تلاوت شروع کرتے ہیں ایک سپاری کی نیت سے اور ایک رکو پڑھ کے بند کر کے اٹھ جاتے ہیں، نفس غالب آ جاتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے، اتنا تعلق قرآن سے نہیں ہے تو دوسرا کوئی کام یاد آ گیا، کسی کو ٹیلی فون کرنا یاد آ گیا، تو نماز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ دیا، اب ایسا دل میں خیال آ رہا ہے کہ نہیں یار مجھے دو رکعت پوری نہیں کرنی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفل کام کو شروع کرتا ہے تو چونکہ نفل کام تھا، آپشنل تھا، اس لیے اس کے لیے اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ بیچ میں سے ختم کر دے گا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا اور اس کی قضا بھی نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل کام اگر کوئی شروع کرتا ہے، نفل روزہ شروع کر دیتا ہے، اب واجب ہو گیا، پورا کرنا واجب ہو گیا. اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ توڑ دے گا تو قضا کرنی پڑے گی، اور اگر بغیر کسی عذر کے توڑے گا تو قضا بھی کرنی پڑے گی اور گنہگار بھی ہوگا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نفل روزہ شروع کیا اور کسی جگہ چائے آ گئی اور دل نے چاہا کہ چلو چائے پی لیتے ہیں، اور اس نے روزہ توڑ دیا اور چائے پی لی، تو گناہ بھی نہیں ہوا اور اس کی قضا بھی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہیں، اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہیں. اور اس قسم کے جو اختلاف فقہا کے درمیان ہوتے ہیں، یہ امت کے لیے رحمت ہوتے ہیں، اور ان سب کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہوتی ہیں. اور اللہ جل جلالہ وعام من والہ نے تکوینی طور پر ایسا کیا ہے امت پر سہولت کے لیے. تو فرض عمل ہے، واجب عمل ہے، اگر کوئی اس کو شروع کرتا ہے اور شروع کرنے کے بعد عذر کی وجہ سے توڑتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، مگر اسے پورا کرنا ضروری ہے چاروں کے نزدیک. اور اگر نفل عمل ہے اس میں اور بغیر عذر کے چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوگا مگر پورا کرنا ضروری, اور عذر کے بغیر چھوڑتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا مگر پورا کرنا ضروری فرض اور واجب. اور نفل میں اگر عذر کے ساتھ توڑتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا مگر پورا کرنا ضروری بعد میں قضا کرے, اور اگر بغیر عذر کے توڑتا ہے تو گنہگار بھی ہوگا اور پورا کرنا بھی ضروری. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور باقی دو کے نزدیک نہ پورا کرنا ضروری ہے, جب پورا کرنا ہی ضروری نہیں ہے, پورا کرنا ہی ضروری نہیں ہے تو پھر گنہگار بھی نہیں ہوگا اور اس کی قضا بھی نہیں ہے. یہ اختلاف ان حضرات کا نماز میں ہے, نفل نماز میں, یہ اختلاف ان کا روزے میں ہے, نفل روزے میں. تو دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ نفل روزہ ہو تو بھی یہی حکم ہے, نماز ہو تو بھی یہی حکم ہے, عمرہ ہو تو بھی یہی حکم ہے, اور حج ہو تو بھی یہی حکم ہے, نفل حج اور نفل عمرہ. جبکہ ان کی بات بدل جاتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نفل نماز ہے تو کچھ نہیں, نفل روزہ ہے تو کچھ نہیں, لیکن نفل حج ہے تو اب پورا کرنا ضروری ہے, شروع کر دیا تو اس میں وہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. نفل عمرہ ہے تو ضروری ہے پورا کرنا, اس میں وہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. اب یہ ڈفرنس کیوں ہے ان کے یہاں, تو وہ سمجھائیں. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں, ہم ان کو یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی عمرے میں الگ حکم, حج میں الگ حکم, اور نماز اور روزے میں الگ حکم. اور ہمارا دیکھو کہ نماز, روزہ, حج, عمرہ چاروں عبادتوں میں ایک ہی حکم, اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تبطلوا اعمالکم, نفل عمل کو کرنا ضروری نہیں, لیکن جب تم شروع کر دو تو اب عمل وجود میں آ گیا, اور جب یہ عمل بن گیا تو لا تبطلوا, اسے ختم مت کرو, اب باطل مت کرو, اسے اب پورا کرو. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور ام المؤمنین غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں نے روزہ رکھا, نفل روزہ رکھا, اور ابھی تو دین بن رہا تھا نا, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے سارے مسائل تو تھے نہیں, غلطیاں ہوتی تھی تو اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا. تو ان دونوں کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ بھائی نفل ہے تو توڑ دیں تو کوئی حرج نہیں, دونوں نے روزہ توڑ دیا. اب شوہر کو تو معلوم ہوتا ہے کہ آج میری دو بیویوں نے روزہ رکھا ہے, یا یہ کہ بعد میں ذکر ہوتا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا تھا, تو پھر روزہ رکھا تھا تو توڑ دیا, تو کہا کہ ہاں توڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقضیا, تم دونوں اس روزے کی قضا کرو. تو تین باتیں یہاں ہو گئی لا تبطلوا اعمالکم میں. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ایمان کی خوب حفاظت کرو, ایسا نہ ہو کہ ایمان چلا جائے اور تمہارے اب تک کے کیے ہوئے سارے کام برباد ہو جائے. نمبر دو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو ایمانیات میں, اور اس کا خیال رکھو کہ کہیں کسی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے نہیں. ہاں, ایمانیات میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو, پہلی بات ایمانیات میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک بات میں, ایک عقیدے میں گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے تمہاری نافرمانی ہو جائے, اور اس نافرمانی کے نتیجے میں تمہارے پچھلے سارے عمل برباد ہو جائے. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو, فرائض میں, واجبات میں, حرام میں, اور مکروہات تحریمیہ میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نافرمانی کی وجہ سے تمہارا کوئی دوسرا عمل باطل نہ ہو جائے, جیسے احسان جتانے کی وجہ سے صدقہ باطل ہو جائے. اور نمبر تین, نفل نماز, نفل روزہ, نفل حج, نفل عمرہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے, لہذا بغیر عذر کے اسے مت توڑو, باطل مت کرو, اس لیے کہ اگر تم باطل کرو گے تو گنہگار ہوں گے اور قضا بھی کرنی پڑے گی, اور عذر کی وجہ سے اگر باطل کرنے کی نوبت آئے تو عذر کی وجہ سے اجازت ہے مگر اس کی قضا تم پر ضروری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ شان و مجید ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. آگے فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا, ثم ماتوا, پھر وہ مر گئے اسی حالت میں, پھر وہ مر گئے وہم کفار اس حال میں کہ وہ منکر ہیں وہ کافر ہیں, تو فلن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالی شانہ ہرگز ان کی بخشش نہیں کرے گا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ ابھی ابھی اسی قسم کی ایک آیت آ گئی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اللہ کے راستے سے روکا, رسول کی مخالفت کی, اللہ تعالی شانہ کو ہرگز وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور یہاں یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اللہ کے راستے سے روکا, پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کفار ہوں, تو اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں کرے گا. کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ایک ہی جماعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا الگ الگ جماعتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کا دنیاوی خسارہ ہے. کیا کہا ہے؟ کہ جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا, اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی, ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد, وہ اللہ کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن اللہ ان کے اعمال کو دنیا میں برباد کر دے گا, ان کی کوششوں اور سازشوں کو بھی برباد کر دے گا اور ان کے اچھے اعمال کو بھی برباد کر دے گا. دنیا میں یہ نقصان ہوا. اور اس آیت میں اب آخرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ آخرت میں نقصان یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر کیا, اللہ کے راستے سے روکا, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ ان کی ہرگز ہرگز آخرت میں بخشش نہیں کرے گا. تو پہلی آیت میں دنیا کا حکم بیان کیا جا رہا ہے, دوسری آیت میں آخرت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہفتے اعمال تو دنیا میں ہوتے ہیں اور ہفتے اعمال کا نتیجہ ظاہر ہوگا آخرت میں کہ مغفرت نہیں ہوگی. اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہاں دنیا اور آخرت کا الگ الگ حکم نہیں بیان کیا جا رہا ہے, بلکہ اس میں دو قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. پہلی آیت میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کفر میں تھے, کفر میں تھے اور کفر میں ہونے کے بعد مومن ہو گئے, تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور کفر کی حالت میں اللہ کے رسول اللہ کے راستے سے روکا تھا اور کفر کی حالت میں انہوں نے ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی, ایسے لوگوں سے اللہ کو کچھ نقصان نہیں ہوا, بس اتنا ہوا کہ اس کفر کے زمانے کے ان کے اچھے اچھے اعمال تھے وہ ہفت اور برباد ہو گئے, پر ایمان قبول کرنے تک کے سارے اعمال دنیا میں بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے, آخرت میں بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. اور اب جب ایمان قبول کر لیا ہے تو یہاں سے ان کے عمل آخرت میں کام آئیں گے. اور اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جو کافر تھے, کافر رہے اور کفر پر مرے, ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلی جماعت کا تو کم سے کم کچھ نقصان ہوا, ایمان قبول کرنے کی وجہ سے بیڑا پار ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ کفر کی حالت میں مرنے کی وجہ سے ہرگز 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 ان کی بخشش نہیں ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ان کو جلنا پڑے گا. اب آخری آیت ہے, اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مسلمانوں کو قتال فی سبیل اللہ پر ابھار رہے ہیں کہ تم ان منافقین کی طرح مت بننا کہ جو احکام شرعیہ سے بھاگتے ہیں, خاص طور پہ مشکل احکام سے, اور ان میں بھی خاص طور پہ قتال فی سبیل اللہ سے. تم ایسا مت بننا, فلا تہینو, تم ہمت مت ہارو. اس آیت پر ذرا توجہ چاہوں گا, فلا تہینو, تم ہمت مت ہارو. وتدعو الی السلم, اور ہمت ہار کر صلح کی دعوت مت دو. اپنے دشمنوں کو ایسا مت کہو کہ ہم تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. تمہیں یہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس ریسورسز کتنے ہیں, تمہیں یہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم قلیل ہیں یا وہ قلیل, ہم کثیر ہیں یا وہ کثیر, اس لیے کہ ہماری طرف سے وعدہ ہے کہ ہر حال میں وانتم العلون, اعلی تم رہو گے, مقابلہ ہوگا تو اعلی تم رہو گے, غالب تم رہو گے. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر بعض مصالح کی خاطر اللہ جل جلالہ وعمن والہ تم کو مغلوب کر دے، لیکن مٹنے نہیں دیں گے، تم کو مٹنے نہیں دیں گے. جیسے کیمیو تھراپی سے کینسر کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ تندرست ہو کر گھر آ جاتا ہے تو سب یہی سوچتے ہیں کہ کیمیو تھراپی نے جڑ سے اکھیڑ دیا کینسر کو، لیکن 10 سال کے بعد بھی وہ واپس آتا ہے، 20 سال کے بعد بھی وہ واپس آتا ہے، کسی نہ کسی جگہ پر زندہ رہتا ہے. تو حق جو ہے وہ کلی طور پر مٹایا نہیں جا سکتا، اس کا بیج کہیں نہ کہیں زندہ رہے گا اور وہ دوبارہ غلبہ کرے گا. وانتم الاعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا، ہمت مت ہارو تم. یہ غزوہ احد کے بعد اللہ تعالی شانہ ہمت دے رہے ہیں، ولا تهنوا، ہمت مت ہارو، ولا تحزنوا، اور غم مت کرو. اس نقصان کے بعد غم بھی مت کرو اور ہمت بھی مت ہارو. وانتم الاعلون، تم ہی اعلی رہو گے، تم ہی غالب رہو گے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. مومن ایمان ہو، ایمان اور ایمان کے سارے تقاضے مومنین کی زندگیوں میں اگر آ جائے، ایمان اور ایمان کے تقاضے، فرائض واجبات کا اہتمام، گناہوں معاصی اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا، اخلاق رذیلہ سے دل پاک اور اخلاق فاضلہ سے دل روشن، وہ جو جنگ بدر کے موقع پر ماحول تھا، فضائے بدر، تو فضائے بدر میں کیا تھا، ایک طرف قلیل تھے دوسری طرف کثیر، 313 کے مقابلے میں 1000، اور ادھر جتنی سواریاں تھے اتنی ادھر نہیں، ادھر جتنے ہتھیار تھے اتنے ادھر نہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. ایمان ہو ایمان، اور ایمان کا ان کنتم مومنین کا مطلب ہے کہ تم ماننے والے ہو یا نہیں، تم کامل ایمان والے ہو، یعنی تمہاری زندگی میں عقائد بھی ہو اور اعمال بھی ہو. اگر یہ ہوگا، تم کامل مومن ہوگے ہوں گے، تو وانتم الاعلون. دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، کسی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. دل شکستہ نہ ہو، یعنی دل ٹوٹے نہیں، ہمت نہ ہارے، دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو، ایمان ہو. یہ ہے فضائے بدر کا مطلب، یہ ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ شانو فرماتے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہماری بات پہلے نکل چکی ہے، یہ اعلان ہو چکا ہے ہمارے مرسلین بندوں کے لیے. تو مرسلین پیغمبروں کے لیے اور ان کے متبعین کے لیے کیا بات طے ہو چکی ہے، انہم لہم المنصورون، وہ مخذول نہیں ہوں گے، منصور ہوں گے، ان کی نصرت کی جائے گی، یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر وہ غالب رہے گا، ہمارا لشکر. تو جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں وہ غالب رہیں گے، اور اگر ان میں کچھ کمی ہوگی تو پھر جندنا میں ہمارے فرشتے بھی اتریں گے. ولا تہنوا، ذرا غور سے دیکھو، ولا ہمت مت ہارو، وتدعو الی الصبر، ہمت ہار کر صلح کے لیے پیش قسمت کرو. دیکھو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی کسی کے ساتھ مصالحت کرنی ہی نہیں چاہیے اس لیے کہ غلبہ تمہارا ہی ہوگا، نہ. اگر فریق مخالف دشمن صلح کی پیشکش کرے اور مسلمانوں کے امام کو ایسا محسوس ہو کہ صلح کی اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے، مجموعی طور پر فائدہ اسی میں ہے تو قبول کر لینا چاہیے. اور اگر مسلمانوں کا امیر اور حاکم ایسا سمجھے کہ ہمارے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت زیادہ دین کو فائدہ، امت کو فائدہ اسی میں ہے کہ ہم صلح کر لیں، تو خود ابتدان بھی صلح کی پیشکش کر سکتا ہے. اگر وہ پیش کرے وَإِن جَنَهُ لِسَّلْمِ فَجْنَحَ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو دشمن تو تم بھی مائل ہو جائیے. اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ ہر حال میں، اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوں اور اس میں آپ مصلحت سمجھیں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہ اسلام کا اسی میں فائدہ ہے تو فجنہ لہا، اور اگر آپ ایسا سمجھیں کہ نہ تو فجنہ لہا ضروری نہیں ہے. اسی طرح یہاں کہ ابتداءً اگر امام وقت یہ سمجھتا ہے کہ صلح کرنے میں اسلام کا فائدہ ہے تو خود بھی رابطہ کر سکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، چاہے کمزوری کی حالت میں ہے یا قوت کی حالت میں ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے مفاد کو پیش نظر رکھ کر نہیں، ڈر کر، بزدل بن کر جو ابتداءً صلح پیش کرتا ہے. فلا تہنوا، ہمت ہار کر، وتدعوا الی السلم، صلح کی دعوت مت دو. اس لیے کہ وانتم العلون، کیسے مسلمان ہو تم کہ بزدل ہو گئے، ہمت ہار گئے، اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا، اللہ کا وعدہ بھول گئے. اللہ کا وعدہ ہے کہ وانتم العلون، تم ہی بلند رہو گے، واللہ معاکم، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب ذرا تھوڑا غور کیجئے ایک لمحے کے لیے کہ ان آیات کا نزول کس وقت ہو رہا ہے. اس آیت کا نزول اس وقت ہو رہا ہے جبکہ مسلمان منحصر تھے مدینہ منورہ میں، اور پوری عرب دنیا ان کے مقابلے کے لیے متفق ہو چکی تھی. اس وقت ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، یعنی دونوں چیزیں نہیں تھی، کثرت بھی نہیں تھی، مین پاور بھی ان سے زیادہ نہیں تھا، اور ریسورسز بھی ان سے زیادہ نہیں تھے. معلوم ہوا کہ مسلمان کو کبھی بھی یہ فیصلہ مین پاور کو اور ریسورسز کو دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے، یہ دیکھ کر کے کرنا چاہیے کہ آگے بڑھنے میں اسلام کا فائدہ ہے یا پیچھے رہنے میں اسلام کا فائدہ ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ایک جنگ سے واپس آ گئے، وہاں ذرا غلبہ ہوا غیروں کا کہ پیچھے ہٹے، اور انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ میدان چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. آپس میں مشورہ ہوا، امیر نے فیصلہ کر دیا کہ واپس چلے جانا چاہیے. یہ مدینہ منور آ گئے، اب مدینہ منور آ گئے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر اس زمانے میں، تو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو مدینہ منورہ میں تھے ان کو منہ دکھانے کی ان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، منہ چھپاتے تھے، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، نماز میں بھی آخری وقت میں آتے تھے اور پھر جلدی جلدی گھر چلے جاتے تھے، اور جب کسی سے ملاقات ہو جاتی تھی تو دین کا معاملہ بہت شدید تھا ان کے یہاں، اس لیے وہ تانا بھی دیتے تھے کہ فرارون، بھاگنے والی جماعت ہے یہ، اللہ اور اس کے رسول نے ایک مشن پر تم کو بھیجا اور بھاگ آئے، لیکن یہ بھاگے نہیں تھے. اس وقت امیر نے اور مسلمانوں نے یہی سوچا کہ آگے بڑھنے میں اسلام کا اور مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہے، اپنی جان بچا کر واپس چلے جانے میں اور دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے میں فائدہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی کہ بھئی یہ جو واپس آ گئے ہیں ایک حکمت اور حسن تدبیر کے نتیجے میں ان کو لوگ چھیڑ رہے ہیں فرارون کہہ کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرارون مت کہو، اس لیے کہ یہ بھاگنے والے نہیں ہے، فرارون نہیں ہے، یہ کرارون ہے، یہ فرارون نہیں ہے، یہ کرارون ہے، یہ بھاگنے والے نہیں، یہ حسن تدبیر اور حکمت عملی سے واپس لوٹ کر پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں. یہ کوئی مزدوری سے گھر میں تھوڑے بیٹھے رہیں گے, یہ تو دوبارہ نکلیں گے. ابھی کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ. بس یہی میں یہاں نقطہ بیان کرنا چاہتا تھا ہے, کتنے قلیل تھے, صرف مدینہ منورہ میں منحصر, ہو سکتا ہے دو چار پانچ ادھر ادھر, اور پوری عرب دنیا متفق. لیکن ان کو کہا جائے کہ فلا تہنوا وتدعوا الى السلم. دیکھو بزدلی کی وجہ سے کبھی بھی کہ ہم صلح کر لیتے ہیں, کمپرومائز, اگر بزدلی کی وجہ سے اپنی زندگی کی محبت میں, دنیا اور مال کی محبت میں جو لوگ کمپرومائز کرتے ہیں, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ انہیں عزت کی زندگی گزارنے نہیں دیتے, کثرت میں ہونے کے باوجود بھی اور تمام وسائل میں بھی سب سے زیادہ ہونے کے باوجود وہ ذلیل ہو کر کے رہیں گے. تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ دیکھو تم تو نکل ہی رہے ہیں, لیکن میں تمہیں ترغیب اور دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں لوگوں میں بزدلی آ جائے. وانتم العلون, بلند تم ہی رہو گے. واللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ جب تمہارے ساتھ ہے یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے دنیا میں اور آخرت میں. ولن یتیرکم اعمالکم, اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کو ہرگز کم نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جد و جہد تم کر رہے ہو, جو محنت اور مشقت برداشت کر رہے ہو, تو دنیا میں تمہیں فکر کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور آخرت میں پھر ان سب محنتوں مشقتوں کا جو اجر ملے گا اس میں اللہ کچھ کمی نہیں کرے گا. اور یہاں یہ نقطہ بھی ہے کہ واللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اس لیے تم گھبراؤ مت, اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جب اللہ کی مدد سے ہی سارے کام ہونے والے ہیں تو اس عمل پر ہمیں تو کچھ اجر نہیں ملے گا. تو اللہ نے کہا کہ نہ, کروں گا میں, لیکن لوگے تم. واللہ معکم ولن یتیرکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال ہرگز کم نہیں کرے گا, اللہ تمہیں آخرت میں بہت کچھ دے گا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو قرآن مجید سے وابستہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ان مضامین پر عمل کرنے والا بنائے. آج کے مضامین بہت اہم ہیں, ایمان بہت بڑی دولت ہے, اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اعمال میں بھی بہت ضروری ہے, اعمال میں بھی بہت ضروری. جو جتنے زیادہ اعمال کرے گا, فرائض واجبات کا اہتمام, حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا اور اس پر سے مزید مکروہات تنزیہیہ سے بچنا, سنن مستحبات اور نوافل, جتنا زیادہ عمل کرے گا ایمان اتنا ہی فورٹیفائی ہوگا, اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا, اور اس میں جتنی کمی آتی جائے گی اتنا ہی ایمان خطرے میں ہوگا. اور جو بھی صرف قتال فی سبیل اللہ نہیں, حق کے کام کے لیے اٹھتا ہے, اسے ہر فیصلہ اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر کے کرنا چاہیے. اسلام کیا کہتا ہے, مسلمان کیا کہتے ہیں, مسلمانوں کو اس سے کیا نفع ہوگا, اسلام کا کیا تقاضا ہے, غیر مسلموں کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گیا تو اسلام کو دیکھیں کہ اسلام اس وقت کیا ان پر ظلم کرنے کے لیے کہتا ہے. دنیا میں بہت ساری جو دہشت گردی کی واردات ہوتی ہیں اس میں وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں. کسی جگہ پر خودکش بم کو لے کر کے حملہ کر دیا جاتا ہے, اس وقت یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ جو پیسفل لوگ ہیں کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے ان کو نقصان پہنچانے کی, ان کی جانیں لینے کی, ان کی پراپرٹی لینے کی. اسلام اجازت نہیں دیتا. تو اسلام جب اجازت نہیں دیتا تو قدم اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ اس کے 50 فائدے نظر آئے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اسلام جس چیز کی اجازت نہیں دیتا اس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا, واللہ معکم نہیں ہوتا, اور وہ ایسا عمل نہیں ہے جس کا آخرت میں اجر ملے گا. تو دین کی خدمت کرنے والوں کو بھی, بزدل نہیں ہونا چاہیے, ہمت ہونی چاہیے, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اگر کسی مصلحت کی وجہ جس میں ایسا لگے کہ یہاں خاموشی, یہاں پیچھے ہٹنا, یہاں اس پروجیکٹ کو اس وقت بند کر دینا, یہ کام نہ کرنا, اس سے انشاءاللہ اس وقت وقتی طور پر جو فتنہ ہے وہ رفع ہو جائے گا, اور ابھی ہم فار ہیں, بعد میں کار بن کر کے کار خیر کو وجود میں لائیں گے, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو ہر وقت یہ پیش نظر رہے کہ میرا اللہ کس بات سے خوش ہوگا. اللہ جل جلالہ امن والو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء, اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.